اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے، بالاخص شہداء اہل بیت اطہار علیہ السلام، وہ اہل بیت کے چاہنے والے جو دین حق کی خاطر اس کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، اور بالاخص حال ہی میں شہید ہونے والے شہید سید سید جعفر زیدی صاحب حضور کے سارے صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تو إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کے انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو نبی خدا اور ان کی آل سے متمسک قرار دیا ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی کے اس عظیم الشان خاندان سے تمسک کی فضیلت دی ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی، تمام مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا، اس کو قرآن کریم کے برابر ثقل قرار دیا. خدا تعالیٰ کی اس دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس مقصد کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس شکرانے کے نتیجے میں خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. پروردگار عالم نے انسان کو اس کائنات کا محور مرکز بنا کر خلق فرمایا ہے. یہ کائنات اربوں مخلوقات پر مشتمل ہے. ان تمام مخلوقات کو خدا تعالیٰ نے انسان کے سامنے تسخیر کیا ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے تسخیر کیا ہے. اس کے بعد انسان کو اہداف دیے ہیں، انسان کو مقاصد دیے ہیں. اگر کوئی اس کائنات کو دیکھے اور اس کی عظمت کو دیکھے اور اس کے بعد یہ سوچے کہ اس ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، تو فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو بہت عظیم الشان مخلوق ہونا چاہیے، اس کو بہت اعلیٰ مقاصد کی طرف پہنچنا چاہیے. اس عظیم الشان کائنات کو خدا تعالیٰ اگر انسانوں کے لیے قرار دیتا ہے تو کیا انسان کے ہدف انسان کے اہداف ہو سکتے ہیں جو جانوروں کے اہداف ہوں گے. خدا تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے تو جس کو کم فضیلت دی ہے اس کے برابر ہدف تو خراب نہیں دے گا، یقیناً انسان کو بہت اعلیٰ اہداف کے لیے خلق کرے گا. ان اہداف کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ نے انسان میں صلاحیتیں رکھی ہیں، انسان میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں. چاہے تو دنیا کے اندر جو معمولی طور پر سوچا بھی نہیں جا سکتا ان تمام کاموں کو انجام دے سکتا ہے. کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس کے ذہن کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، کہتے ہیں جسم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، جسمانی طور پہ بھی انسان بہت مضبوط ہے. انسان کو خدا تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کے اندر ایک ایسا رابطہ قرار دیا ہے کہ اگر اس رابطے کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان ڈس بیلنس ہو جائے گا، انسان کا توازن ٹوٹ جاتا ہے. اور اس توازن کے ٹوٹتے ہی نہ صرف یہ کہ وہ اہداف حاصل نہیں کر سکتا بلکہ دنیا کی خطرناک ترین مخلوق بن سکتا ہے. یعنی ہمارے سامنے بہت واضح ہے کہ کوئی شیر، کوئی درندہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو جائے، کتنے انسان مار لے گا، 100 انسان مار لے گا، 200 انسان مار لے گا، لیکن اگر ایک انسان توازن سے باہر چلا جائے اور اپنے ذہن کو انسانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے تب کتنے انسان مارے گا؟ شاید 2 لاکھ آدمی مار دے، شاید 3 لاکھ آدمی مار دے. اور اگر ہم بین الاقوامی جنگوں کو دیکھیں جن کو ورلڈ وار کہتے ہیں تو ان کے اندر کروڑوں انسان مرے ہیں. یہ جو کروڑوں انسان مرے ہیں یہ کس کی غلطی کے نتیجے میں مرے ہیں؟ یہ کسی درندے، کسی جانور کی غلطی کے نتیجے میں نہیں مرے ہیں، یہ انسانوں کے ذہنوں کے عدم توازن کے نتیجے میں ختم ہو گئے. تو کوئی دنیا کی مخلوق اتنا نقصان دہ نہیں ہو سکتی جتنا انسان نقصان دہ ہو سکتا ہے. کب؟ جب توازن سے باہر چلا جائے. یہ توازن بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ مثلا سوچیں کہ سیاستدانوں کے اندر ہو، چاہے وہ علماء کے اندر ہو، چاہے وہ دوسرے معاشرے کے اندر دوسرے پیشوں کو رکھنے والے افراد کے اندر ہو، سب کے اندر ایک توازن چاہیے. اس توازن کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اور اس کے اوپر پورا ایک علم تشکیل پاتا ہے. اسلام میں جو علم اخلاق ہے، ایک ہمارے ہوتا ہے وعظ و نصیحت ہوتی ہے. تو مثلا آپ مجھے ایک نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، وعظ و نصیحت ہوتی ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس ہزاروں احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں. ان وعظ و نصائح کے نتیجے میں ایک پورا علم بنایا گیا ہے کہ اصل انسان کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے کیا کوئی علم ہے ہمارے پاس. اس علم کو ہم کہتے ہیں علم اخلاق. علم اخلاق ہے، اس کا کام یہ ہے کہ انسان کا جائزہ لیتا ہے کہ انسان کیسی مخلوق ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو کس ہدف سے خلق کیا ہے. اگر یہ مخلوق جو پیدا ہوتے وقت ساری صلاحیتیں رکھتی ہے اور عملاً کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس، اگر اس مخلوق کو آپ جو اس وقت بیج کسی حالت میں ہوتی ہے وہ درخت بنانا چاہتے ہیں جو خدا بنانا چاہتا ہے، یہ راستہ طے کیسے ہوگا؟ اس علم کو ہم علم اخلاق کہتے ہیں. اچھا، اب یہ کام بہت سادہ نہیں ہے. یعنی مثلا اگر آپ میڈیکل سائنسز کو کہیں تو میڈیکل سائنسز کے اندر ہزاروں ارب ڈالر، جس کو ہم ٹریلین تعبیر کریں گے، ٹریلینز آف ڈالر اب تک انویسٹ ہو چکے ہوں گے. جو دنیا میں یونیورسٹیز بنی ہیں، میڈیسن کے اندر ریسرچ ورک ہوا ہے، جو دوائیاں بنی ہیں، ان سب کے اوپر ان کے کارخانے ہیں، ان کے تمام بزنسز ہیں، ٹریلینز آف ڈالر اس کے اوپر خرچ ہوا ہے. ان ٹریلینز آف ڈالرز کے نتیجے میں 7 ارب مثال کے طور پر انسانوں کی صحت کو صحیح رکھنے کی ذمہ داری لی گئی ہے. اچھا، یہ جو 7 ارب انسانوں کو صحیح رکھنے کی ذمہ داری لی گئی ہے، ان کے بنیادی اجزاء تبدیل نہیں ہوں گے. مثلا جس جیسا ایک انسان کا دل ہے، سارے انسانوں کے دل ویسے ہی ہوں گے. 7 ارب انسانوں کا دل ایک ہی جیسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ دل بہت مختلف ہو جائیں گے. مثلا پھیپھڑے ایک ہی جیسے ہیں، گردے بھی ایک ہی جیسے ہیں. 50-60 سال اس کو صحیح رکھنے کے لیے ہم نے ٹریلینز آف ڈالر انویسٹ کیا ہے تاکہ 50-60 سال یہ جو انسان جسمانی طور پر ایک جیسے ہیں، ان کے سسٹمز تقریباً ایک جیسے ہیں، اگر 100% ایک جیسے نہ ہو تو کم از کم 99% تو ایک ہی جیسے ہیں، ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن ایک جیسے ہیں. ان کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے ٹریلینز آف ڈالر انویسٹ کیا ہے، دنیا کے بہترین دماغوں کو اس کام کے اوپر لگایا ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ 50-60 سال 70 سال ان کا جسم صحیح چلے. اب آپ تصور فرمائیے، اگر یہ روح کے معالجے کی بات کریں پھر کیا ہوگا؟ روح جسم کی طرح ایک جیسی نہیں ہے. کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں اصلاً. جس طرح انسانوں کے فنگر پرنٹس میچ نہیں کرتے, جس طرح انسانوں کے آئی کانٹیکٹس میچ نہیں کرتے, جو آنکھوں کے پرنٹس میچ نہیں کرتے, اس طرح انسانوں کے ڈی این اے میچ نہیں کرتے, دو انسانوں کی نفسیات ایک جیسی میچ نہیں کرے گی آپ کے سامنے. ہر انسان کی روح مختلف ہے, ہر انسان کا نفس, اس کا سوچنے کا طریقہ کار, اس کے جذبات, اس کے اندر بے انتہا اختلاف پایا جائے گا. تو جو ایک جیسی باڈیز ہیں ان کو 60-70 سال صحیح چلانے کے لیے ہمیں ٹریلینز آف ڈالر لگانے پڑ گئے, سینکڑوں ہزاروں یونیورسٹیز کھولنی پڑ گئیں, لاکھوں اسٹوڈنٹ بنانے پڑے, کروڑوں ڈالر اس میں خرچ کرنے کے بعد, ہزاروں کروڑ ڈالر خرچ کرنے کے بعد ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے کہ ہم انسانوں کی صحت کا خیال کر پائیں گے, روح کے بارے میں کیا خیال ہے. اور ہم سب کو ایک بات پتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, جانوروں کے معاملے میں ایک انسان کا جسم بگڑے لاس کم ہے, ایک انسان کی روح بگڑ جائے لاس بہت زیادہ ہے. صرف اتنا لاس نہیں ہے کہ ایک انسان کا جسم بگڑے گا تو 50-60 سال کی زندگی سے محروم ہو جائے گا. مثلا یوں مرتا تو 65 سال میں مرتا, جسم بیمار ہو گیا مر گیا 40 سال میں مر گیا, تو چلو 20-25 سال کا نقصان ہوا, اتنا نقصان کی بات نہیں کر رہا ہوں. مثلا اگر اس کو کوئی وائرس لگا اور اس نے دوسرے انسانوں کو وائرس لگا دیا, تب بھی اپنے ساتھ سینکڑوں لوگوں کو مر سکتا ہے. لیکن میں پھر عرض کروں گا, اگر اس کی روح خراب ہو گئی اور یہ کہیں طاقتور بھی ہوا, اب کیا ہوگا؟ اب تو یہ کروڑوں لوگوں کو لے کے بیٹھ جائے گا. یعنی اگر اس وقت روئے زمین کے اوپر 7 ارب انسان ہیں اور ہم یہ ڈھونڈنا چاہیں کہ دنیا کے اصلی مجرم کتنے ہیں, تو میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اصلی ترین مجرم ہیں وہ چند ہزار سے زیادہ نہیں ہیں. اصلی ترین مجرم چند ہزار سے زیادہ نہیں ہیں, جو سارے اس کرپشن کو لے کے چل رہے ہیں, ساری اس خرابی کو لے کے چل رہے ہیں, ساری خرابی کی ذمہ دار وہ قرار پا رہے ہوں گے. ان چند ہزار میں بھی چند 10 افراد سے زیادہ نہیں ہوں گے جو اصل میں لیڈر ہیں. ان چند 10 افراد کے جسم کے, ذہن کے خراب ہونے کے نتیجے میں 7 ارب انسان ضرر اٹھا رہے ہیں اس وقت. 7 ارب انسان گھاٹے میں ہیں اس وقت. ہم اپنے ملک کی مثال لے لیں, اگر 17-18 کروڑ انسان یہاں پر رہ رہے ہیں, اصلی مجرم کتنے ہیں یہاں پر؟ میرا اپنا خیال ہے چند 10 افراد سے زیادہ نہیں ہوں گے جو اس پورے ملک کے 18 کروڑ آبادی کی مصیبتوں کے ذمہ دار ہوں گے. ان کے ذہن کی عدم توازن اور خرابی کے نتیجے میں 18 کروڑ انسان سفر کر رہے ہیں, مصیبتوں کو اٹھا رہے ہیں. یہ انسان کی روح کا معاملہ ہے. اچھا, اب اس سب کو نپٹانے کے لیے کیا تھا؟ میں نے اس کی آپ کی خدمت میں, ہمارے پاس علم اخلاق ہے. علم اخلاق کا کام کیا ہے؟ علم اخلاق کا کام ایک چھوٹا سا بظاہر کام ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کی روح میں, انسان کے نفس میں جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کو توازن میں کیسے لایا جاتا ہے. سادہ سا کام, کہنے کو بہت سادہ اور دنیا کا پیچیدہ ترین کام یہی کام ہے, بلا کسی مبالغے کے. ہر دنیا کا اور کام آسان ہے, انسان کو انسان بنانا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اچھا, اس توازن کو ہم علم اخلاق کی زبان میں عدل کہتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں عدالت. عدالت کیا ہے؟ عدالت یہ ہے کہ انسان کی روح کے اندر مختلف جذبات ہیں, ان جذبات کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے, بے مہار چھوڑ دیا جائے, کنٹرول نہ کیا جائے, تو یہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. ڈس بیلنس ہوگا تو کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو بھی جہنم کی وادی میں لے جائے گا, کروڑوں اربوں انسانوں کی زندگیوں کو مصیبت میں مبتلا کر دے گا. تو خدا تعالیٰ نے ایک نظام دیا کہ انسان اپنی روح کو لے کر توازن میں چلا جائے. اس کو عدل تعبیر کیا, عدالت تعبیر کیا, اس کو میں نے سادہ ترین زبان میں توازن کہا. اگر یہ حاصل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر ساری گاڑی صحیح چلے گی, پھر سب کچھ صحیح چلے گا. یہ انسان صحیح چلے گا, یہ اپنی صلاحیتوں کو حاصل کرے گا. البتہ مختلف انسان مختلف صلاحیتوں کو رکھیں گے. ایک آدمی کے اندر نہیں معلوم کہاں پہنچنے کی صلاحیت ہوگی, کسی کے اندر کم پہ جانے کی صلاحیت ہوگی. اگر بیلنس کریٹ ہو گیا تو بس بیلنس کے کریٹ ہوتے ہی یہ بھی صحیح ہوگا, معاشرہ بھی صحیح ہوگا, خود بخود ساری چیزیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا, اب یہاں پر بہت ہوشیاری سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کی طرح کہ وہ پہلی چیز کون سی ہے جس کو صحیح کرتے ہیں. ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد, عجل فرجہم. خدا آپ کو انشاءاللہ صحت و سلامتی نصیب فرما رہا ہے اور صحت نصیب فرمائے. اگر کبھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے, آپ کسی بھی بیماری کے سلسلے میں چلے جائیے, ٹیمپریچر دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے؟ وہ آپ کا ٹیمپریچر ضرور نوٹ کرتا ہے. وہ کیوں نوٹ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ چند کیمیکلز ہیں. جو کچھ بھی میری اور آپ کی باڈی, یہ کیا ہے؟ یہ کیمیکلز ہیں. کچھ لیکوڈز ہیں, کچھ سالڈز ہیں, ایکچولی کیمیکلز ہیں. گوشت بھی ایک کیمیکل ہے, خون ایک کیمیکل ہے, سب کچھ کیمیکلز ہیں. اور ہماری باڈی کے اندر چھوٹے بڑے کروڑوں کیمیکل ریئیکشنز ہوتے رہتے ہیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ معدے میں جاتا ہے, مختلف کیمیکل اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, ان کیمیکلز کے عمل کے نتیجے میں اس کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے, یہ کچھ اور کیمیکلز میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ ہمارے خون کے اندر چلا جاتا ہے, وہاں سے ہمارے جسم کو پال رہا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے ہماری پوری باڈی ان کیمیکلز پہ چل رہی ہوتی ہے, کیمیکل ریئیکشنز کے اوپر. اچھا, اگر ہماری باڈی بیمار ہوتی ہے تو ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم دوائی لیتے ہیں. دوائی کیا ہوتی ہے؟ جو خود چند کیمیکلز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ہماری باڈی کے اندر, کسی کیمیکل کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں, کسی کی زیادتی ہوتی ہے اسے ختم کر دیتے ہیں, تاکہ یہ دوبارہ بیلنس میں واپس آ جائے. اس کا ٹیمپریچر سے کیا تعلق ہے؟ ٹیمپریچر سے یہ تعلق ہے کہ اگر ٹیمپریچر ذرا سا بھی خراب ہوا تو جو کیمیکلز کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا تھا اور نتیجہ نکلنا تھا, یہ کیمیکل صحیح کام نہیں کریں گے. کیمیکلز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, یہ جو ریئیکشنز ایکشنز ریئیکشنز ہیں, ان کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے. اس ٹیمپریچر پہ یہ سارے کیمیکلز اپنا کام کرتے ہیں. اگر وہ ٹیمپریچر ڈس آرڈر میں چلا جائے پھر کیمیکل صحیح کام نہیں کریں گے. مثلاً جیسے ہی آپ کا بخار ہوا, مثال کے طور پر آپ کے پیٹ میں بھی درد شروع ہو جائے گا, آپ کی فلاں چیز بھی خراب ہو جائے گی. کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اب وہ کیمیکلز اپنا کام نہیں کر پا رہے. تو ڈاکٹر پہلا کام کیا کرے گا؟ پہلا کام یہ کرے گا آپ کا ٹیمپریچر واپس اپنی جگہ پہ آ جائے. تو وہ شاید آپ کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو آپ سے کہے بھی برف کی سل پہ لٹا دو اسے. کیوں؟ ٹیمپریچر واپس لاؤ. آپ کہیں گے بھائی ایسا ہے, ٹیمپریچر اوپر چھوڑ دو, دوائیاں کھلاؤ. تو وہ کہے گا دوائیاں کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جب تک ٹیمپریچر نیچے نہیں آئے گا ان دوائیوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ پہلے اس کو نہیں چلائیے. تو ہمارے پورے جسم کی ساری فعالیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ ٹیمپریچر صحیح ہو. ٹیمپریچر خراب ہوا سارے معاملہ خراب ہو جائیں گے. البتہ یہ ٹیمپریچر بعض اوقات علامتی طور پہ خراب ہوتا ہے, یعنی کوئی کیمیکل صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا, ٹیمپریچر خراب ہو جاتا ہے. یہ خدا نے نظام کیوں رکھا ہے؟ تاکہ تم کو پتا چل جائے کہ فلاں کیمیکل صحیح کام نہیں کر رہا ہے, فوراً اس کو صحیح کرو ٹیمپریچر کو. اور ٹیمپریچر کے پیچھے کس کو صحیح کرو؟ اصل میں اس کیمیکل کو بھی صحیح کرو. تو یہ جو ٹیمپریچر ہے باڈی کا, یہ کبھی علامت ہوتا ہے, کبھی بیماری ہوتی ہے. اس کا زیادہ اوپر ہونا نیچے ہونا یہ بہت عجیب چیز ہے. جس طرح ٹیمپریچر پہلی شرط ہے بدن کی تمام تر کارروائیوں کے لیے, اسی طریقے سے اگر معاشرے کو صحیح چلنا ہے, انسان کو صحیح چلنا ہے, اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ عدالت کی طرف بڑھے. اگر اس نے عدل کے راستے کو فالو نہیں کیا اور بے عدلی کو اپنے زندگی میں اختیار کر لیا, اب کوئی کام صحیح نہیں ہوگا, اب ہر چیز خراب ہو جائے گی. تو وہ جو امام آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, انبیاء آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے بے عدالتی آ رہی ہے, ظلم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, جہاں سے ظلم آ رہا ہے اس کی روٹس کہاں پر ہیں, اس کی جڑیں کہاں پر ہیں, اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اگر ہم نے ظلم کا خاتمہ کر لیا, جیسے ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے نظام عدل کی طرف لوگ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اگر عدل کی طرف بڑھیں گے باقی سارے کام خود بخود ہو جائیں گے. اگر آپ نے یہ سب دیکھ لیا تو اب آپ دیکھیے وہ روایت کتنی عمیق روایت ہے. جب پوچھا جا رہا ہے کہ امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا, تو فرمایا ایک جملے کے اندر, یملا الارض قسطا وعدلا کما مل عدل من وجورا. نہیں کہا وہ آئیں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, 50,000 چیزیں کہی جا سکتی تھیں کہ یہ سب کچھ ہوگا, نہیں کہا, ایک سادہ سا جملہ کہہ دیا. وہ کیا؟ جب وہ آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, ختم. اچھا بھائی یہ کوڈ کیا ہے عدل و انصاف سے بھر دیں گے؟ یہ کوڈ ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر نارمل ہو گیا ہے. نارمل ہو گیا کیا مطلب؟ اب اندر کوئی بڑی بیماری باقی نہیں رہی ہے, چونکہ اگر اندر کوئی بڑی بیماری ہوتی تو اس نے نارمل نہیں ہونا تھا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, تمام مظالم کا اندر اندر خاتمہ کر دیں گے, زمین میں عدل و انصاف ہوگا. جیسے برائیاں ختم ہوں گی, نظام عدل ہوگا, اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ بچے کا جسم بڑھے گا, اب بچہ اپنے جسم کے کمالات کو حاصل کر لے گا. اور اگر یہ بخار رہ جاتا تو کیا ہوتا, اس نے نہیں بڑھنا تھا, پھر اس کی باڈی نے فنکشن کرنا ہی نہیں تھا. انسانیت کا نظام ظلم کے نتیجے میں رکا ہوا ہے, بلکہ پست ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی پستی کب ختم ہوگی, یہ کب کمال کی طرف بڑھے گا, اللہ کی دیے ہوئے نظام کے اہداف کو حاصل کرے گا؟ کب؟ جب اس کا ٹیمپریچر صحیح ہوگا. وہ کب ہوگا؟ جب اس پہ عدل آئے گا. اس خاطر عدل کا قیام انتہائی ضروری ہے. اب اس عدل کے قیام میں کیا چاہیے؟ اس عدل کے قیام میں پہلی شرط, اور جو اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ کہ یہ انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکے. یہاں سے ایک اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے, عدل کے قیام کے لیے ضروری عناصر کون کون سے ہیں. اس پہ چند منٹ عرض کروں گا, اور پھر وہ جو ہم نے کل بحث شروع کی تھی اس کی طرف جائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہ صلی علی محمد والے محمد. خدا نمتان کی مخلوق انسان کی شکل میں اعلیٰ ترین مخلوق ہے. اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, لیکن یہ سب صلاحیتیں کب کام کر رہی ہوتی ہیں؟ جب نظام عدل ہو, انسان کے اوپر بھی اور معاشرے کے اندر بھی. عدل کو قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہم نے کہا اس کے لیے سب سے پہلی ایک چیز چاہیے, وہ ہے کنٹرول. اگر آپ نے کنٹرول چھوڑ دیا, اب آپ عدل کا قیام نہیں کر سکیں گے, اب عدل قائم نہیں ہوگا. اگر جذبات کو رہا کر دیا, چھوڑ دیا کہ جو مرضی چاہیں کریں, اب عدل قائم نہیں ہوگا. عدل قائم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. اور اگر ہمارے اندر ظلم ہوا تو پھر باہر ظلم قطعاً ہوگا ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا عزیزان محترم کہ ہم اندر سے برے ہوں اور باہر اچھی دنیا بنا لیں, یہ نہیں ہو سکے گا. ہم اپنے گھروں کے اندر تو برے انسان ہوں اور باہر معاشرہ اچھا بن جائے گا, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر ہم اپنے اور خدا کے اندر اچھے نہیں ہوئے تو اپنے اور بندوں کے اندر کبھی بھی اچھے نہیں ہو پائیں گے. اگر انسانیت کے تعلقات خدا سے اچھے نہیں ہو پائے تو انسانیت کے تعلقات ایک دوسرے سے بھی اچھے نہیں ہوں گے, یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. پہلے اس کو اندر سے حل کرنا پڑے گا. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے کنٹرول چاہیے. اگر انسان کو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور وہ جس رو میں آتا ہے بہتا چلا جاتا ہے, تو پھر یہ ایک ایسا انسان ہے بقول شہید متحری کے, جس کا ایک ہاتھ 2 فٹ کا ہے اور ایک ہاتھ 5 فٹ کا ہے. ایک ٹانگ 3 فٹ کی ہے, دوسری ٹانگ 6 فٹ کی ہے. یہ انسان میں ڈس بیلنس ہے. یہ ڈس بیلنس انسان کیا اچھا بھاگ لے گا؟ نہیں. چیزیں اچھی طرح اٹھا لے گا؟ کبھی بھی نہیں. ایک آنکھ چھوٹی ہے, ایک آنکھ بہت بڑی ہے, دونوں آنکھوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا, اب یہ کچھ نہیں کر پائے گا. تو ہمیں پہلی چیز کیا چاہیے ہوتی ہے؟ کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. اچھا, جو بھی نظام ظلم بنانے والے ہیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں کنٹرول رہا, یہ کبھی ہمارے ظلم کے دائرے میں نہیں آئیں گے, ہم ان کو اپنا شکار نہیں کر پائیں گے. تو جو نظام ظلم بنانے والے ہوتے ہیں, ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے لوگوں پر کنٹرول حکومت نہ کرے, لوگوں پر خواہشات حکومت کریں, خواہشات حکومت کریں. نفسانی خواہشات کے رو میں بہتے چلے جائیں گے. تو کبھی وہ فحشا پھیلاتے ہیں, کبھی میوزک پھیلائیں گے, کبھی خواہشات کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے. ان سب کے پیچھے ان کی مارکیٹنگ چل رہی ہوتی ہیں, ان کی دنیا بن رہی ہوتی ہے, ان کے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ان سب کے پیچھے بھی سب سے بڑا فائدہ جو ان کو ہوتا ہے, یہ انسان مقابلے کے قابل نہیں رہتا. مثلا ایک آدمی کولڈ ڈرنک بیچ رہا ہے, تو چلو کولڈ ڈرنک اس نے بیچ لی. آپ کہیں گے بھائی یہ جو کولڈ ڈرنک ہے آپ اس سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے لڑ رہے تھے کہ بھائی یہ جو ہے وہ ان کو وہ پیسہ جا رہا ہے. نہیں, اس پیسے کے پیچھے اور بھی بہت ساری داستانیں ہیں. پیسہ تو جا ہی رہا ہے, ایک اور مصیبت یہ ہے کہ یہ آپ کی خواہشات کو بھی بڑھا رہا ہے. غلط طریقے سے خواہشات کو بڑھائے چلے جا رہا ہے. غلط طریقے سے خواہشات کو بڑھانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ ڈس بیلنس ہو جائیں گے. جب آپ ڈس بیلنس ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب پھر کوکا کولا حکومت نہیں کرے گی, پیپسی کولا حکومت نہیں کرے گی, دنیا کا کوئی ظالم و جابر آپ پر حکومت کرے گا, آپ کچھ کر بھی نہیں پائیں گے. کیوں؟ آپ کے جذبات ڈس بیلنس ہو چکے ہیں, آپ میں مقابلے کی طاقت نہیں رہی ہے. آپ کہیں گے کہاں سیاست کا ظلم اور کہاں کولڈ ڈرنک, ان کا کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت پیچھے جا کر ہے, اتنا سامنے نہیں ہے. یہی تعلق مختلف طریقوں سے معاشرے کے اندر حاکم ہے. جس کا کام کیا ہے اس وقت معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ جذبات کو بھڑکاؤ. جذبات کو بھڑکانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ کبھی بھی مقابلے قابل نہیں رہیں گے. ابھی اتنا نام ہے مثال کے طور پر انڈیا جیسے ملک کا کہ بھائی ٹیکنالوجی میں ان کے یہاں ڈیولپمنٹ ہے, ان کے یہاں یہ کام ہو رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, دو تین واقعات نے پورے ملک کو ایک طرح کی شرمندگی اور ذلت میں مبتلا کر دیا ہے. کیا خواتین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ایک کیس بمبئی میں ہو گیا, ایک وہ سوئٹزرلینڈ کی خواتین کے ساتھ پیئر کے ساتھ, ٹورسٹ پیئر کے ساتھ ہو گیا, ایک مثال کے طور پر انگلینڈ کی خاتون کے ساتھ ہوٹل کے اندر ہو گیا. چند واقعات ہوئے, پورے ملک کو ہائی لائٹ کر دیا اس نے. اچھا ان چند واقعات کے پیچھے بیس کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنے نفسانی خواہشات کنٹرول نہیں کر پائے, تجاوز کر رہے ہیں. اس تجاوز کے بعد کیا بچا ملک کے لیے؟ شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور اگر ایک انسان کے بارے میں کہیں تو کیا ہوگا؟ لاکھ مسجدیں بناتا رہے, لاکھ امام بارگاہ بنائے, مجلسیں کروائے, عبادتیں کروائے, لوگوں کے کام آئے, خواہشات نفسانی پہ کنٹرول نہیں ہے, عزت مل جائے گی اسے. ایسی جگہ پہ جا کر ذلت اٹھانی پڑے گی جس کا خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا, ایسی جگہ پہ ذلت ملے گی. اب یہ جو چیپٹر ہے یہ بہت خطرناک چیپٹر ہے. اچھا اب دشمن کیا کرے گا؟ دشمن جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ اچھی طرح انسانیت کے میکانزم کو سمجھ پا رہے ہیں, کو شیطانت کے نتیجے میں سمجھ پا رہے ہیں, شیطان ان کو گائیڈ کر رہا ہے, اپنی ریسرچ ورک سے انہوں نے سمجھ لیا ہے, انہوں نے انسانوں کی نفسیات کو ٹھیک ٹھاک سمجھا ہے, اس کے اوپر محنت کی ہے. اس محنت کو کرنے کے نتیجے میں وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کے لیے انسانوں میں ڈسبیلنس کریٹ کرنا مشکل کام نہیں ہے. سارے میکانزم بنے ہوئے, ان کو پتا ہے اس فٹ بال پلیئر کو یہ کر دو پوری قوم یہ کرے گی, ان کو پتا ہے فلاں ایڈورٹائزمنٹ لے آؤ تو یہ ہو جائے گا. اب انہوں نے کچھ چیزوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا. کیسے مقابلہ کرنا شروع کیا؟ اس طرح سے مقابلہ کرنا شروع کیا جو میں نے کل آپ سے عرض کیا. انہوں نے قوم کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا. غم میں مبتلا کرو, معاش کا غم دے دو, امنیت کا غم دے دو, ہر طرح سے ان کو مصیبتوں میں ڈال دو, مصیبتوں میں ڈالو. یہ نہیں بھی چاہتے ہوں گے ڈس بیلنس ہو جائیں گے. جب ڈس بیلنس ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ایسے ہوں گے کہ ہم جس طرف ان کو موڑنا چاہیں گے موڑ لیں گے. ابھی مثال کے طور پر میں بعض اوقات جب ان کی ترکیبوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے, ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے, بے بسی بھی احساس ہونے لگتی ہے کبھی کبھی. کوئی ایک واقعہ ہوگا, اس کے بعد ایک ایس ایم ایس کی چین شروع ہو جائے گی. اچھا سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا جو سمجھنے والے ہیں کہ بھائی یہ ڈرامہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, وہ ہم سے کھیلنا شروع کر دیں گے. کبھی کسی طرح کے ایس ایم ایس چلائیں گے, ایک قوم کو اس طرف لے جائیں گے, ایک کو اس طرف لے جائیں گے, ایک کو کسی کے خلاف کریں گے, ایک کو کسی سے جوڑ دیں گے. ایک واقعہ ہوا ہے نا, ایک واقعے کے نتیجے میں لوگوں کے جذبات میں حرکت آئی ہے. اب جو حرکت آئی ہے اس کو اپنی مرضی سے کسی بھی سمت دے جائیں گے, جس وقت جو چاہیں گے کر لیں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان سے کھیلتے کیسے ہیں. اچھا ہم کیا کر سکیں گے, ہم لوگ کیا کریں گے؟ مثلا تقریروں کے اندر بتائیں گے بھائی آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. کب بتائیں گے؟ جب سب کچھ ہو چکا ہوگا. اس اسپاٹ پہ تو وہ کھیل گئے. ابھی ایک مثال اگر میں ایس ایم ایس ہی کی عرض کروں, چونکہ میں ایس ایم ایس کی کئی مثالیں دیتا ہوں تو ایک میں عرض کر دیتا ہوں. چند دن پہلے صاحب تقریباً ہفتے بھر پہلے ایک ایس ایم ایس آیا کہ اس میں کہا کہ بھائی آج کل حالات بہت سخت ہیں, ممکن ہے اس کی کوئی اور حقیقت بھی ہو, میں نہیں کہنا چاہ رہا 100% غلط ہوگا, لیکن عجیب طریقے سے باہر اس میں آیا کہ آج کل حالات بہت سخت ہیں اور یہ دو چار دن جو ہیں وہ بہت بھاری ہوں گے. تو مرد حضرات کے نام ایک صفحے پر لکھ کر قرآن کریم میں رکھ دیں. شروع میں یہ ایس ایم ایس آیا ہفتے بھر پہلے تقریباً, شاید میرے پاس رکھا ہوا ہوگا. اچھا اس کے بعد لکھنے والے نے لکھا کہ آیت اللہ جواد تبریزی صاحب نے کہا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تم نے بات تو بہت اچھی کہی, اس نے لکھا بہت اہم اعلان یہ وہ. میں نے اسے کہا بات تو بہت اچھی ہے اور اعلان بہت اہم ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ جواد تبریزی صاحب کو تو فوت ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے, یہ بات کہی کب انہوں نے, اس کا پروف کیا ہے؟ اچھا ظاہر ہے جواب نہیں آنا, اس کا جواب نہیں آئے گا. اچھا کچھ دنوں کے بعد آیا کہ بھائی یہ جو نام رکھنے ہیں نا یہ صرف مردوں کے نہیں رکھنے ہیں, یہ سارے فیملی ممبرس کے رکھنے ہیں. کچھ دنوں بعد ایک اور آیا کہ بھائی یہ صرف قرآن کریم میں نہیں رکھنا ہے, سورہ رحمان کے اندر رکھنا ہے اسے. کچھ دنوں کے بعد ایک اور آیا کہ بھائی ایک جگہ نہیں رکھنا ہے, دو جگہ رکھنا ہے, ایک سورہ ملک میں رکھنا ہے, ایک سورہ رحمان میں رکھنا ہے. پھر آج صبح آیا کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے بیان دیا نوروز کی مناسبت سے. اب یہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ممکن ہے کوئی چیز پیچھے ہوئی ہو, میں نہیں کہہ رہا کہ مثلاً آیت اللہ سیستانی نے نہیں کہا ہوگا, ممکن ہے کچھ کہا ہوگا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا رہا ہے یہاں پر کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ قوم کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ. اور کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی کوئی اوتھینٹک ایس ایم ایس نہیں ہے تو اس کو فارورڈ نہ کیا جائے, لیکن ہو رہا ہے. اچھا اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہماری قوم کے لوگ کر رہے ہوں, یہ تو کئی دفعہ کہ ہم نے طے شدہ بات بھی کہی ہے کہ بھائی ممکن ہے موبائل فارمز کر رہی ہوں, ممکن ہے کچھ دشمن کر رہا ہوں, ممکن ہے آسان ہماری نفسیات سے کھیلنے کے لیے کر رہے ہو. اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان سارے کاموں کو کر کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ دیکھو بھائی دین پر اعتماد نہیں کرنا, دین کے نام پہ بیوقوف بنایا جاتا ہے. بہت سارے گیم ایک واقعے کے اندر چل رہے ہوتے ہیں, بہت سارے گیمز. ہم ان سب کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہر دفعہ تقریر پر آئے ایک ایک چیز واضح کریں, بھائی یہ ایس ایم ایس صحیح ہے, یہ ایس ایم ایس غلط ہے, یہ حصہ صحیح ہے, یہ حصہ غلط ہے. نہیں, یہ نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جائیں روٹس کے اوپر, فنڈامنٹلز کے اوپر, اصل بنیاد میں جا کر بنیاد کو صحیح کر لیں. یہ حربے پھر کارآمد نہیں رہیں گے. میں اگر آپ سے کہتا رہا ہوں نا, دیکھیں اس طرح جراثیم لگ جاتے ہیں, آپ جب بھی کوئی واقعہ ہو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھے گا جراثیم لگے یا نہیں لگے. نہیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کا. یہ تو آپ یہاں سے گھر سے باہر نکلیں گے, سامنے گلی سے گزریں گے تو آپ کو 10 جراثیم لگنے کا امکان ہوگا. آپ کو خود سیکھنا پڑے گا کہ جراثیم لگنے سے بچتے کیسے ہیں, لگ جائے تو کرنا کیا ہے. آپ کو خود سیکھنا ہوگا. ہر چیز پہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پائیں گے. اچھا, اب ہماری قوم کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. میں نے کہا غم کے بار بار حملے کر رہے ہیں, اور جب قوم متحرک ہوتی ہے اپنے غم کے نتیجے میں, اس کے جذبات ہلتے ہیں تو اپنی مرضی سے اس کو اسٹیئر کرتے ہیں, یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ, بعض کو لے جائیں گے تشدد کے اوپر, بعض کو لے جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف گالیاں دینے کے اوپر, قوم سے فائدے اٹھاتے ہیں پھر وہ. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دیکھنا ہوگا اہل بیت نے ایسی صورتحال کے مقابلے کے لیے قانون کیا دیا ہے. قانون کیا دیا ہے؟ پہلا قانون یہ کہتا ہے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا, اور ان جذبات میں جو سر فہرست جذبہ ہے جو آج کے حالات میں مصیبت میں ڈال رہا ہے وہ کیا ہے؟ جس کو میں نے کہا غم کا جذبہ. غم کا جذبہ بہت مہلک ہوتا ہے ایک اعتبار سے. البتہ غم کا جذبہ بہت بڑے بڑے کام کروا سکتا ہے اگر غم کو صحیح طریقے سے ہدایت دے دی جائے. اور اس اعتبار سے یہ قوم اللہ کی نعمت ہے کہ اس کو غم حسین نصیب ہو گیا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد.
صلی علی محمد والے محمد وعجل.
اگر غم اس پائے کا نہ ہو تو غم انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے, غم انسان کو مار دیتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے غم کے مقابلے کے لیے کیا راستہ ہمیں ہدایت فرمایا. اصل کون سا غم وہ غم ہے جس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, آنا ہی نہیں ہے اسے؟ کون سا غم وہ غم ہے جس کا نہ آنا بہت غلطی ہے, بہت بڑی غلطی کی نشانی ہے؟ کون سا غم وہ غم ہے جو آئے تو اس کو لے کر بڑھانا ہے, اور کون سا غم وہ غم ہے جو آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے, اس کو لے کے نہیں بڑھانا ہے؟ تین چار غم تو فوراً سمجھ میں آتے ہیں. ایک وہ غم ہے جس کو نہیں آنا ہے, اس کو اصلا آنا ہی نہیں ہے اندر. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, پورا نظام بیان فرماتا ہے, اور اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. فرمایا ہم نے تمہیں سب سکھایا ہے تاکہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے تو تم غم نہ کرنا. پھر یہ کون سا غم ہے؟ یہ وہ غم ہے جس کو نہیں آنا ہے. یہ کون سا غم ہے؟ یہ ذاتی پسند ناپسند پورے نہ ہونے کا غم ہے, یہ دنیا کے آنے جانے کا غم ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ غم نہیں چاہیے تمہارے اندر, یہ کوئی غم نہیں ہے اصلا. کیوں؟ کیونکہ دنیا بے اعتبار ہے, دنیا کی کوئی واقعی حقیقت ہے ہی نہیں, دنیا سب کے سب مجاز ہے. مولا فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان کے سارے خزانے میرے سامنے کھول دیں کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے کے برابر ظلم کروں تو نہیں کروں گا. کیوں؟ اگر ظلم دیکھو تو وہ ایک حقیقت بن جائے گی, قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اور یہ زمین و آسمان کے خزانے یہ کیا ہیں؟ فرمایا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ سب بے اثر ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بس ایک غم وہ غم ہوتا ہے جو خدا کہتا ہے آنا ہی نہیں چاہیے. وہ کون سا غم ہے؟ دنیا کا آنا جانا. اب اکثر انسان اس دنیا کے غم میں مبتلا ہے اور یہ غم ان کو کھوکھلا کیے دے رہا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں مثال عرض کی تھی, آپ کسی آدمی کے پاس جائیے جس کو ابھی صبح بہت بڑا لاس ہوا, دوپہر کو پہنچیے, اس کے بعد دیکھیے اس کی حالت کیسی ہے. اور اگر اور تجربے کرنے تو ابھی الیکشن ہونے والے ہیں, کوئی پولیٹیشین ہار جائے اس سے جا کے ملیے گا, دیکھیے گا اس کے غم کی حالت کیا ہے. یہ کس چیز کا غم ہے؟ یہ اللہ کا غم ہے, آخرت کا غم ہے، یہ دنیا کا غم ہے، یہ دنیا کے آنے جانے کا غم ہے. اللہ کہتا ہے یہ غم نہیں چاہیے. کیوں؟ دنیا مجاز ہے، دنیا حقیقت نہیں ہے، اس کے غم کو اپنے دل پہ مت لو. اس معاملے میں جو بنیادی ترین حل ہے وہ کیا ہے؟ اب ہمیں ایک ایک کر کے غم لینا چاہ رہا ہوں اور اس غم کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے مقابلے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا مقابلے کا طریقہ کار یہ کہ دنیا سے تعلق مت جوڑو. اچھا، دنیا سے تعلق مت جوڑو کا مطلب کیا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کاروبار ترک کر دو، بیوی بچوں کو ترک کرو، یہ تو روحانیت ہو جائے گی. نہیں، تعلق نہ جوڑو کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں رہو، دنیا کی خاطر مت رہو، آخرت کی خاطر رہو. رہنا تو دنیا میں ہی ہے نا. احمد اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین سب دنیا میں آئے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تھے. اسی دنیا سے کسب کر کے لوگ آخرت کی طرف جا رہے ہیں. دنیا بنفس ہی بری نہیں ہے، جیسے کہ مولانا جو بلاغ میں فرمایا، دنیا بنفس ہی اچھی چیز ہے اگر اس سے کوئی کسب کرے آخرت کے لیے. دنیا بری نہیں ہے، ہاں دنیا کی محبت بری ہے، دنیا کے ساتھ تعلق برا ہے. یہ پہلا غم ہے جو نہیں چاہیے. اس کا راستہ کیا ہوا؟ اس کا راستہ یہ ہوا دنیا سے تعلق مت جوڑو. اچھا، اب تعلق تو خود بخود جڑ جائے گا، جب ظاہر ہے آپ کاروبار کر رہے ہو تو تعلق تو جڑ جائے گا. یہ تعلق جڑے، ایسا ہو کہ آئے یا جائے آپ کو کوئی پرواہ نہ رہے. اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ اس حالت کو دعاؤں کے اندر ایک لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں التجافی. التجافی، تجافی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مثلا آپ کی پہلی رکعت ہے، امام جماعت کی دوسری رکعت ہے، وہ تشہد پڑھ رہے ہیں، آپ نے تشہد نہیں پڑھنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آدھی حالت میں آ جائیں گے، نہ بیٹھیں نہ کھڑے. تو ابھی آپ مستحب ہے کہ آپ تشہد پڑھ لیں، مستحب ہے کہ پڑھ لیں، لیکن کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ آپ آدھی حالت میں کھڑے ہیں. اس حالت کو کہتے ہیں تجافی. اشارے پر ہیں کہ جیسے ہی اشارہ ملے گا کھڑے ہو جائیں گے. فرمائے اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. خدایا مجھے دار غرور، دھوکے کے اس دنیا کے، دھوکے کی اس دنیا کے مقابلے میں تجافی دے دے، ایسے دے دے. اچھا، اگر کوئی آدمی تجافی کی حالت میں ہو، اسے دنیا ملے یا اس کے ہاتھ سے چلی جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے دنیا میری جگہ ہے ہی نہیں، اصلا دنیا میری جگہ نہیں ہے. آ گئی تو میں اس کے ذریعے خدمت خدا کروں گا، دین خدا، خلق خدا کی خدمت کروں گا. نہیں آئی، اللہ کا حکم تھا نہیں آئی، میں اس میں کے اوپر کوئی غم نہیں کروں گا. لکی لا تاسو علی ما فاتکم. ایک غم کا بہت بڑا چیپٹر یہاں پر بند ہو جائے گا. اگر غم آئے، اس ٹائپ کا غم آئے، اس کو اپنے دل پہ مت لو، اس کے اوپر اپنے آپ کو اذیت مت کرو. آپ اس کی خاطر خلق نہیں ہوئے تھے، اور دنیا کے اندر اس کو تھوڑا سا اگر میں اور سالو کروں تو دنیا کے اندر ایک عجیب مشکل ہے. جو وہ جو مشہور و معروف مولا کا قول ہے، بعض مولا کے اقوال ایسے ہیں، چھوٹے سے ہیں، اور میرا بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ کاش مجھے کوئی طریقہ سمجھ میں آ جائے جس سے میں ہر روز اپنے آپ کو یہ یاد دلا سکوں کہ یہ قول مولا کا قول ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے تھے، مدرسوں وغیرہ کے اندر اپنی دیواروں کے اوپر کہیں لکھ کے لٹکا دیتے تھے اقوال کو، کہ بھائی جب بھی اٹھیں یہ قول نظر آ جائے. مثلا کوئی ایسے کرتا تھا، اپنے جہاں پہ سونے کی جگہ اس کے سامنے دیوار کے اوپر، جیسے جہاں پہ گھڑی رکھی ہوئی ہے، ایسے لگا دیتا کہ سو کے اٹھوں سب سے پہلے وہ قول نظر آئے. ان اقوال میں سے ایک قول کیا تھا؟ وہ قول تھا کہ الدہر یومان، زندگی دو دن ہے، یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تمہارا ساتھ دے گا، ایک دن تمہارے خلاف جائے گا. یہ دنیا ایسی رہے گی. اس غم کو دور کرنے کا بہترین راستہ یہی ہے بھائی، یہ دنیا دو دن ہے، آج ساتھ ہے تو کل خلاف بھی ہے. اگر میری عمر 45-50 سال ہو گئی، ابھی تک میں صحت مند ہوں، تو بیماری بھی آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی غم نہیں ملے گا. اگر مجھے اتنا پیسہ مل گیا ہے کہ میں نے اب تک باعزت زندگی گزار لی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا ہے، کوئی مشکل نہیں آ رہی ہے، تو بھائی سخت دن بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے بھی تیار رہو. اگر سختی میں ہو تو بھائی خدا تمہارے ساتھ ہمیشہ سختی نہیں کرے گا، کبھی آسانی بھی بھیج دے گا. یہ دنیا دو دن ہے، یہ چلے گی. اچھا، اس میں بعض اوقات کوئی سمجھتا ہے ایک مشکل آئی، ایک آسانی آئی، بس زندگی اسی میں گزرے گی. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. آسانی سختی کا سرکل چلتا رہتا ہے. یعنی مثلا صبح کو آپ کو ایک اچھی خبر ملے گی اور میں بھول گیا خوشی سے، دوپہر تک ملتے ملتے پتہ چلا وہ ہو گیا کہ جو اس کے بعد ساری خوشی ختم ہو گئی ہے اور غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ کرنا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھوں اس غم کے مقابلے میں. یہ اصلی غم نہیں ہے, یہ تو دیمک ہے بالکل, یہ غم نہیں ہے. اور یہ جو مشکل ہمارے ساتھ میڈیا کے اندر ہے, میڈیا جذبات کو کنٹرول نہیں دیتا ہے. آپ مثال کے طور پر کوئی ڈرامہ دیکھیں, آپ کوئی مووی دیکھیں, آپ کے جذبات ایسے اوپر نیچے ہوتے چلے جائیں گے جو اگر عام زندگی میں کریں تو 10 سال میں ایک دفعہ ہوگا, وہ آپ کو 2 گھنٹے کے اندر 5 دفعہ اوپر نیچے کر دے گا. آپ ایک ایسی گاڑی کی طرح ہو جائیں گے جو ہر دوسرے منٹ 200 کلومیٹر کی اسپیڈ پہ جاتی ہے پھر ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ تو گاڑی ختم ہو جائے گی اس طرح سے, اس کو اس طرح نہیں چلنا ہے, اس کو طریقے سے چلنا تھا. آپ اپنی زندگی کے اوپر رحم کریں, اس طرح سے نہیں ہو سکے گا, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں. بس پہلا غم دنیا کا غم ہے, دنیا کا غم غم نہیں ہے اصلا. انہوں نے کہا بھائی اس دنیا سے غم سے دور رہو, یہ دنیا کا غم اصلی غم ہے ہی نہیں. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت آنے جانے والی ہے, ایک دن تمہارا ساتھ ہے ایک دن تمہارے خلاف بھی ہے. اپنے اوپر یہ بوجھ مت ڈالو, اس غم سے باہر آ جاؤ. یہ پہلا غم ہے جس کا نہ ہونا بہت ضروری ہے. اب ایک غم وہ مثال دے دوں جس کا ہونا بہت ضروری ہے, اگر وہ غم نہ ہو تو بہت بڑی مصیبت ہے. پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. دوسرا غم وہ غم ہے جس کو مولانا نے ارشاد فرمایا, خبر ملی کہ ظالم آئے 8-10 آدمی, انہوں نے آبادی پہ حملہ کیا, آبادی پہ حملہ کرنے کے بعد کچھ لوگوں کے اوپر ظلم کیا اور چلے گئے واپس. امام نے پوچھا کہ تمہارے لوگوں میں سے کتنے لوگ زخمی ہوئے؟ کہ ہمارا کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا. فرمایا وہ آئے اندر تمہیں لوٹ کے چلے گئے, تمہارا کوئی زخمی نہیں ہوا, تم نے کوئی مقابلہ نہیں کیا, یہ تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی یہودن کے پاؤں سے پازیب زیور چھیننے کی خبر پر غصے سے مر جائے تو وہ حق میں مرا ہے. یہ کون سا غم ہے؟ مولا فرمانے یہ وہ غم ہے جو ہونا بہت ضروری ہے, اگر نہیں ہے فرمایا تم بے حس ہو. ان کے لیے فرمایا تھا یا اشباح الرجال ولستم برجال, اے مردوں کے سائے تم لوگ مرد نہیں ہو. اس غم کو مولا فرماتے ہیں یہ غم تمہارے دل میں ہونا چاہیے. بعض جگہوں کے اوپر مثال کے طور پر مولا فرماتے تھے کہ لوگوں کا ساتھ دو, جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کر لو. بعض جگہ پہ کہتے تھے نہیں, ان لوگوں کا ساتھ مت دو, اگر ایسی کوئی بات کیا مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ. ایک جگہ سے میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ, ایک دفعہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے جنگ صفین یا کون سی جنگ سے واپسی کے اوپر, کچھ عورتیں رونے لگیں کہ ہمارے مرد مر گئے اس جنگ کے اندر مولا امیر المومنین کا ساتھ دینے کی وجہ سے. اور ان عورتوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اصل یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے تھی. ان عورتوں کے قبیلے کا سردار مولا کے ساتھ چل رہا تھا, اس نے دیکھا کہ اس کے قبیلے کی عورتیں جنگ کے خلاف بات کر رہی ہیں جو مولا کی طرف سے تھی, کہا یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, جنگ غلط ہوئی تھی. اس قبیلے کے سردار کو کیا کرنا چاہیے تھا اس وقت؟ اپنی عورتوں سے کہتا کہ میرے مولا کے سامنے اس طرح کی باتیں مت کرو, میرے مولا نے حکم دیا تھا میں جان بھی دوں گا اس کے پیچھے, تم میری قبیلے کے اندر میں تمہاری سب کی گردنیں کٹوا دوں گا علی کے حکم کے اوپر. خاموش کھڑا رہا, خاموش کھڑا رہا, مولا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. مولا نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا پیچھے جاؤ, کہا تمہارا ساتھ چلنا میرے لیے بے عزتی ہے, تم میں اتنی ضرورت نہیں کہ تم اپنی قوم کا مقابلہ کرو, کہ ہم نے صحیح جنگ لڑی, اتنی تم میں طاقت نہیں ہے. مولا نہیں چاہتے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال نہ رکھا جائے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ اگر کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو منع کرے اس کو بھی ساتھ دے دیا جائے. نہیں, فرمایا بے عزتی ہے, عورتوں کو خاموش کراؤ, تم ہم نے حق کی خاطر جنگ لڑی ہے, اس میں ہمارے بندے مرے ہیں, وہ شہید ہوئے اللہ کی راہ میں, کیا یہ بے عزتی ہے؟ یہ ہم نے حق کی خاطر جان دی ہے. اس پر اگر یہ عورتیں اعتراض کر رہی ہیں تمہاری ذمہ داری ہے ان کے منہ بند کرو, اور اگر تم میں اتنی طاقت نہیں تو علی کے ساتھ مت چلو, تمہارا چلنا رسوائی ہے پھر ہمارے لیے, ہمارے ساتھ چلنے والے میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اگر چند جگہ کے اوپر جانے گئی ہیں اور لوگ کہیں جانے غلط گئی ہیں تو اٹھ کے کہنے ہم نے جانے صحیح دی ہیں, ہم شہید ہوئے, حق کے خاطر شہید ہوئے. مولا اس جگہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یہ غم ہو تمہارے دل کے اندر, کھڑے ہو جاؤ یہاں پر مقابلہ کرو. یہ وہ غم نہیں ہے جس پہ انسان کہے مجھے کیا ضرورت کہ میں اس معاملے کے اندر پڑھوں. چند لوگ مصیبت کے اندر مبتلا ہیں, زلزلہ آیا ہے مثلا, سیلاب آیا ہے, مسلمان کی جان خطرے میں ہے, دشمن نے حملہ کیا ہے, مسلمان کی جان خطرے میں ہے, میں ایک اور جگہ امن و سکون کے ساتھ بیٹھا ہوں, کہا مجھے کیا پرواہ. مولا فرماتے ہیں مریض ہو, تمہارے دل میں غم کیوں نہیں ہے, تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے,
جذبات اللہ نے اور کس کے لیے خلق کیے تھے؟ پھر وہ جو اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر جذبات ڈالے ہیں، غم و غصہ ڈالا ہے، وہ غصہ کس کے لیے ڈالا ہے؟ اس وقت کے لیے ڈالا جب دشمن حملہ کرے، دشمن حملہ کرے اور میں گھر کے اندر بیٹھا رہا ہوں کہ میں پورا امن انسان ہوں. فرمایا نہیں، یہ نہیں چاہیے، اپنے غصے کو استعمال کرو، یہاں پہ دشمن کا مقابلہ کرو. یہاں پہ وہ جو علم اخلاق کے اندر چار قوتیں کہتے ہیں، ان میں سے قوت غضبیہ ہے. قوت غضبیہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے. شیر ایک دفعہ حملہ کر دیتا ہے کسی جانور کے اوپر، کوئی درندہ حملہ کر دیتا ہے، عورت بھی بعض اوقات جسم کی ایسی طاقت دکھا دیتی ہے جو مردوں میں عام وقت میں نظر نہیں آتی. یہ کہاں سے آئی ہے؟ مثال کے طور پر آج کل کہتے ہیں فلاں کیمیکل بوسٹ کر گیا تھا، اس وجہ سے جسم کے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے جو پہلے نہیں آتی تھی. یہ کہاں ہے؟ یہ قوت غضبیہ کا کام ہے. انسان کے جسم میں وہ طاقت ڈال دیتا ہے جو کبھی نہیں آتی. پھر ان دباؤ پہ قوت غضبیہ کو استعمال کرے، بہادری دکھائے، مردانگی دکھائے، میدان کے اندر اترے. یہ غم دل میں ہونا چاہیے. اس غم کا نہ ہونا بہت بڑی بیماری ہے، انسان پر بیماری نہیں آنی چاہیے. بس ایک وہ غم ہے جو دنیا کا غم ہے، جس کا نہ ہونا بہت ضروری ہے، وہ نہیں آنا چاہیے انسان کے اوپر. یہ کیا کہ دنیا کی خاطر مر رہا ہے، دنیا چلی گئی، ہاتھ سے تو مصیبت میں مبتلا ہو گیا. ایک وہ غم ہے جو ہونا چاہیے. تمہارا مسلمان بھائی خطرے میں پڑا، تمہیں کوئی غم ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے غم تمہارا؟ تمہاری نیند کیسے صحیح ہے؟ یہاں پہ تمہیں کچھ نہ کچھ پریشان ہو جانا چاہیے تھا. البتہ یہ میں کل عرض کروں گا کہ اس پریشانی کے بعد ہونا کیا چاہیے. آیا اس پریشانی کے بعد مایوسی آنی چاہیے؟ اس پریشانی کے بعد کیا ہونا چاہیے جو اصل ہمارا ٹاپک بن رہا ہے؟ اصل میں سبت جعفر شہید ہو گئے، مایوس ہو جاؤں؟ انقلاب اسلامی ایران کی تاریخ میں ایک واقعہ آیا، پارلیمنٹ کے اندر بم دھماکہ ہوا. بلکہ حزب اللہ جو پارٹی تھی، جو امام خمینی کے فالوورز نے بنائی ہوئی تھی، اس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں بم دھماکہ ہو گیا. پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں بم دھماکہ ہوا، شہید بہشتی اور ان کے جیسے 70 سے زیادہ بندے شہید ہو گئے آن اسپاٹ. اور وہ ایک ایک بندہ ایسا تھا کہ مثال کے طور پر اب ہم سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک قوم 5 کروڑ کی کسی قوم کے اوپر 50-50 سال گزریں گے تو ایک دو بندے بنیں گے. ایسے ایسے 70 کے قریب بندے شہید ہو گئے ایک ہی دھماکے کے اندر. اچھا جب اتنے بڑے بڑے لیڈرز یوں شہید ہو گئے اچانک، انقلاب کو آئے ہوئے کچھ وقت گزرا تھا، لوگوں نے کہا بھائی اب تو انقلاب ختم ہو گیا، سارے بندے مارے گئے، اب کیا بچا؟ شہید بہشتی جیسا آدمی جس نے سارے ملک کا قانون بنایا تھا، پورا قانون جو ایران کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا انقلاب کے بعد، اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن شہید بہشتی کا تھا. بڑے بڑے کام کرنے والا، صلاحیتیں رکھنے والا، اتنی طاقت صلاحیتوں والا بندہ ایسے آرام سے شہید ہو گیا. اس کے ساتھ اتنے لوگ شہید ہو گئے. لوگ امام خمینی کے گھر پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا اے لوگوں، اگر انقلاب انسانوں کے ذریعے تھا تو انسان چلے گئے، لیکن انقلاب خدا کے ذریعے سے ہے، خدا باقی ہے. ہم نے انقلاب امام وقت کے لیے کیا ہے، وہ باقی ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے، چند لوگ گئے دنیا سے، اللہ کا نام باقی ہے، خدا کی طاقت باقی ہے. انقلاب خدا کی خاطر ہوا ہے، انقلاب باقی رہے گا. یہ کیا روح ہے؟ یہ روح یہ ہے کہ مثلا کہہ رہی ہے غم نہ لو، نہیں کہہ رہی ہے غم لو، مایوسی کیوں لیتے ہو؟ سبت جعفر بڑے آدمی تھے، سبت جعفر کی روح بڑی روح تھی، انہوں نے بڑے کارنامے کیے اور خدا نمتال ان کی روح کو اور بڑے مقامات کے اوپر فائز پر مارا. لیکن کیا مایوسی آ جائے آپ؟ نہیں، مایوسی نہ لاؤ، سبت جعفر بناؤ، اور سبت جعفر بناؤ، ان کے پیغام کو لے کے اٹھو، ان کے پیغام کو لے کے آگے بڑھو. جو نہیں سیکھا تھا اب سیکھ لو. جیسے ہی کوئی صدمہ دین کے نام پر لے، فوراً اپنے اندر ایک بات دیکھے گا، غم آئے مایوسی نہ آئے. کیوں؟ غم تو آیا ہے کہ بندہ اچھا تھا، دنیا سے چلا گیا، اب ہمارے درمیان نہیں رہے گا، لیکن مایوسی نہ آئے. کیوں؟ ہم نے دین کی خاطر اس سے محبت کی ہے. دین و خدا باقی ہے، اللہ کا نام باقی ہے، دین خدا باقی ہے، تمام امیدیں باقی ہیں. بس یہ دو غم آپ کے سامنے میں نے، جو ایک دوسرے کے ساتھ کانٹرڈکشن میں آتے ہیں، تعارض تضاد میں آتے ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ایک وہ غم ہے جو دنیا کا غم ہے، یہ آنا ہی نہیں چاہیے، اس غم سے دور رہنا چاہیے انسان کو، ان کی انسان کی شخصیت بیلنس میں رہنی چاہیے اس غم کے مقابلے میں. اور ایک وہ غم ہے جو اللہ کی خاطر انسان غم لیتا ہے، یہ غم نہ آئے تو بہت بڑی بیماری ہے. لیکن غم کے ساتھ شیطان کیا دینے کی کوشش کرتا ہے؟ شیطان مایوسی دینے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اب عام انسان ان دونوں کو تشخیص نہیں دے پاتا، سبط جعفر کا غم آیا, کوئی بہت بڑا غم آیا, چونکہ شہید ابھی شہید ہوئے, میرے ذہن کے اوپر بھی ان کا نام بہت ہے, اس لیے بار بار ان کا نام لے رہا ہوں. چونکہ غم آیا تو انسان اچانک متاثر ہو جاتا ہے, اچانک متاثر ہوتا ہے, اور اچانک اس موقع کے اوپر شیطان ایک ضرب لگاتا ہے. کیا ضرب لگاتا ہے؟ نا امیدی کی ضرب. آپ اللہ کی خاطر غمگین ہوئے تھے, لیکن شیطان اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر غمگین ہوا تھا اس کو اللہ کے دین سے نا امید بھی کر دوں, نعوذ باللہ تعالیٰ, اس کو خدا کے نظام سے نا امید بھی کر دوں. نہیں, نا امید نہیں ہونا ہے, امیدیں اپنی باقی رکھنی ہے. سب کی امیدوں کا محور اس دنیا کے اندر وقت کا امام ہے, ان کی نظر لطف سب سے بڑی امید ہے. اس وقت بہت اہم ضروری کاموں میں سے ایک کام یہی ہے کہ قوم کے سامنے بات واضح رہے کہ یہ غم لو, نا امیدی مت لو, امیدیں امام وقت سے رکھو, امید خدا کے دین سے رکھو. کوئی بھی بری سے بری حالت بھی آئے امید کو منقطع مت کرو. اور ہم کون سی ایسی مصیبت جھیلیں گے جو اہل بیت کے مصائب کے مقابلے میں آئے گی؟ انہوں نے کبھی امید کو کم کیا؟ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں غم حسین دیا ہے, اس غم حسین نے ہمیں اس غم جھیلنے کی طاقت بھی دی ہے, غم جھیلنے کی طاقت دی ہے. مجھے یاد ہے اپنے خاندان کے اندر کبھی کبھی دیکھتا تھا, میرے تایا کا انتقال ہوا, اس کے 10-15 دن کے اندر دادا کا انتقال ہوا, تو پورے خاندان پہ غم آ گیا. میرے والد کے اوپر بڑا غم آیا, بیچارے بہت صدمے میں آئے, تو کوئی محلے میں ساتھ آیا اور اس نے آ کر تھوڑا سا سر کو پھیلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو بیٹا, یاد رکھو اہل بیت نے اس سے زیادہ غم اٹھایا. سکون آ گیا, فوراً سکون آ گیا. کہا تمہارا باپ گیا ہے, تمہارا بڑا بھائی گیا ہے, لیکن یہ غم ہے دنیا کا غم ہے, اہل بیت نے بہت غم اٹھایا, سکون آ گیا. یہ غم حسین کی طاقت ہے, غم حسین نے ہمیں جینا سکھایا ہے, سخت حالات میں جینا سکھایا ہے. اگر کوئی کربلا کے بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھے, کچھ بچائے دنیا کے اندر, دنیا میں جو کچھ معزز تھا, جو کچھ محترم تھا, سب پامال ہوا پڑا تھا, لیکن امید منقطع نہیں ہوئی تھی, امید منقطع نہیں کی. کیوں؟ امید خدا سے رکھی. اور محافظ امامت وہ شیر دل خاتون جس نے امیدوں کو زندہ کیا, بی بی زینب سلام اللہ علیہ. نہیں معلوم بی بی کا کردار کیا کردار ہے عاشورہ کے بعد, نہیں معلوم کیا کردار ہے کہ جس موقع پر چوتھے امام کی روح کے اوپر عجیب حالت طاری ہوئی اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر, وہ عقیلہ عرب بیچ میں تشریف لائیں اور فرمایا بیٹا قبضہ کرو, تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا, یہ کوئی ختم نہیں کر سکے گا. آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ دنیا کے کونے کونے سے یا حسین کی آوازیں سن رہے ہیں, اور ایک لمحے کو بس تصور کرو اس خاتون کو جو در و دیوار کے درمیان پس گئی ہے. اس ضعف کے عالم میں, اس کمزوری کے عالم میں جب محسن دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کے شوہر کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے, وہ بس ایک نام لے کر پکار رہی ہے, یا مہدی اگرگری. وہ پوری امت کو امید دلا رہی ہیں کہ دیکھو ہم نے غم سہ لیا, ہم نے مصیبت برداشت کر لی, ہم کتنے مظلوم ہوئے کہ ہمارے گھر پہ حملہ ہوا, ہماری ذات کے اوپر حملہ ہو گیا, ہمارے بچے شہید ہو گئے, ہمارے شوہر کو اسیر بنا دیا گیا, حسن حسین مظلوم زینب کبریٰ گھر کے اندر اپنے ماں اور باپ کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ رہے ہیں, لیکن فرمایا تمہاری امیدیں مہدی سے رہنی چاہیے. وہ زمین میں تشریف لائیں گے, اس تمام خون کا بدلہ لیں گے, زمین کے اوپر عدل و انصاف قائم ہوگا, فاطمہ زہرا کا خون رنگ لائے گا. وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگارہ تجھ واسطہ سید زہرا کی قربانیوں کا, اے پاک پروردگار ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما, اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، جو دشمنان اہل بیت پرچم اہل بیت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پاک پروردگار قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، شہید ہونے والے تمام شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ہمیں پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے سعید الشہداء کے غم کا واسطہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا واسطہ، ان مظلوموں کی شہادتوں کا واسطہ، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، درود بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔